نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج پانچ پارے مکمل ہو گئے، سورہ نساء سے تلاوت کی گئی ہے سوا پارے کی. سورہ آل عمران کو اللہ رب العزت نے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پر ختم کیا تھا کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور سورہ نساء کو بھی اللہ رب العزت نے تقوی ہی سے شروع کیا، یا ایوہ الناس اتقوا ربکو، کہ اللہ کی مخالفت سے ڈرو اے لوگو. اور رب کا لفظ یہاں پر لائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ حالانکہ وہ رب تمہیں پالنے والا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنی پرورش کرنے والے کی مخالفت نہ کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات وہ ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، نفس واحدہ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے ساری مخلوق کو پیدا کیا. تو گویا کہ ایک ایسی اخوت اور محبت والی تخلیق ہے کہ ایک شخص واحد کی اولاد ہو سب، تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد. تو جس طرح ایک باپ کی اولاد میں محبت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ہم سب کے باپ ہیں، وہی بڑے ہیں، اس لیے ہم سب آپس میں محبت سے کام لیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں. تو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی نفس واحد سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو، اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے کثیر جو ہے تعداد میں مرد اور عورتوں کو پیدا کر دیا، یعنی پوری مخلوق اللہ نے پھر ان سے پیدا کر دی ان کے واسطے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا کہ ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دیتے ہو تم، یعنی جب کوئی چیز مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، تو کہتے ہو اللہ کے نام پر یہ کام کر دو، اللہ کے لیے یہ کام کر دو، تو جس اللہ کے نام کے واسطے دے دے کر تم کام کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور ساتھ میں فرمایا کہ ارحام، صلہ رحمی، اس کا خیال کرو، یعنی جو اللہ رب العزت نے رشتے قائم کیے ہیں ان رشتوں کو توڑو مت، بلکہ ان رشتوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہیں، نگہبان ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تمہیں کہ کون حقوق کو ادا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے میں نے اس کو پورا پڑھ بھی دیا اور مفہوم بھی کسی نہ کسی درجے میں عرض کر دیا، کہ یہ آیت خطبے میں اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں، اور نئی زندگی چونکہ شروع ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہے، نگران ہے، رقیب ہے. ہمارے یہاں رقیب اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کی نگرانی کرتا ہے. اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور دوسرا آدمی اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہو، تو یہ ٹوہ میں لگا رہتا ہے اس کو رقیب کہتے ہیں، رقیب روسیہ بھی کہلاتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ جناب کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا مل جائے گا، کیونکہ وہ اس کی ٹوہ میں جو لگا ہوا ہے. لیکن یہاں پر مراد وہ رقیب نہیں، بلکہ رقیب سے مراد وہ ہے جو ہر حال تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے کہ تم حقوق کو پامال تو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یا ایہ الناس، اچھا یا ایہ الذین بھی نے آمنو بھی نہیں کہا، بلکہ ناس یعنی تمام انسانوں کو مخاطب کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت ہی، اور بعد میں بھی قیامت تک انسان آنے والے انسانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس کی مخالفت نہ کرو. جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تب بھی مخالفت نہ کرو، اس کے بعد بھی مخالفت نہ کرو، قرب قیامت میں بھی مخالفت نہ کرو، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں، کئی بار گزر ہوا. تو کہا آپ کیسے گزرے؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو اپنے آپ کو بچا کر تاکہ کوئی کانٹا گھس نہ جائے, چبھ نہ جائے, الجھ نہ جائے. تو فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے بس اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے, ہر طرف گناہ پھیلے ہوئے ہیں, ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر نکل جانا اس کا نام تقویٰ ہے, کہ چاروں طرف جو ہے وہ ہمیں بلا رہی ہیں, چیزیں ایسی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے جو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں, ہم ان گناہوں سے بچ بچا کر اپنے آپ کو نکال کر لے جائیں, بس یہ ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں قدم قدم پر ہیں, ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور اس کی مخالفت سے بچا کر, گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو ہم نکال کر لے جائیں اللہ کی مدد سے, تو بس تقویٰ حاصل ہو گیا. آگے اللہ رب العزت نے یتیموں کے مالوں کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ بعض اوقات جب کوئی شخص مر جاتا ہے, مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا, تو اب اس کا مال یا ماں کے قبضے میں ہے یا چچاؤں کے قبضے میں ہے یا بڑے بھائی کے قبضے میں ہے, تو فرمایا کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کی حفاظت کرو, یعنی اس کو بے دردی سے کھاؤ پیو مت. آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر وراثت تو چونکہ بٹتی نہیں, تقسیم ہی نہیں ہوتی, بہت کم لوگ ہیں, ورنہ عام طور پر بغیر پوچھے ورثہ کا حق جو ہے لوگ کھا جاتے ہیں, نہ کسی چھوٹے سے پوچھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اگر چھوٹی اولاد ہے اور ماں کے قبضے میں یا بھائی کے قبضے میں وہ مال ہے, تو وہ کبھی اس کی جو ہے وہ تکلیف گوارا نہیں کرتا کہ جو یہ چھوٹے بچے ہیں, نابالغ بچے ہیں, ان کے مال کو, ان کی وراثت کو سنبھال کر رکھ دے, بلکہ بس استعمال ہوتا رہتا ہے, جس نے جتنا کھا لیا, جس کو جتنا دے دیا, مرضی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم اس طرح پامال کرتے ہیں, حالانکہ یہاں پر حکم یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر وراثت کو پہلے تقسیم کر لو, جس کے حصے میں جتنا حصہ آتا ہے وہ حصہ اگر چھوٹے نابالغ بچے ہیں نکال کر رکھ دو, اور بڑے ہیں تو ان کو ان کا حق دے دو, اس کے بعد جس کا جی چاہے خیرات کرتا رہے, اور جس کا جی چاہے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹائے, جو جس کا جی چاہے وہ اپنے اس کو استعمال میں اپنے طریقے پر لائے, کوئی ممانعت نہیں. لیکن یتیموں کے مالوں کو ناجائز طور پر کھانا فرمایا کہ جائز نہیں ہے. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, اور نہ تم اچھے مال کو برے مال سے بدل لو, برے مال کو اچھے مال سے بدلو. ہوتا یہ ہے کہ مثلا مرغی ہے, تو گھٹیا قسم کی مرغلی مریل مرغی جو ہے وہ اس کے حصے میں لگا دی, اور جو تگڑی قسم کی مرغی تھی اپنی طرف کر لی, اور کہا صاحب ہم نے کم تھوڑی کی, ایک مرغی اس کے حصے میں آ رہی تھی, ایک ہی مرغی ہے, یا ایک بکری اس کے حصے میں آ رہی تھی, جو بالکل مری ہوئی بکری ہے وہ تو ادھر ڈال دی اور اپنے حصے میں جو ہے وہ اچھی قسم کی رکھی. یا اسی طریقے سے گندم ہے, دیگر چیزیں ہیں. تو ولا تتبدل الخبیث بالطیب, تو عدد پورا کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کے مال کی حفاظت ضروری ہے, کہ اس کے مال کی حفاظت کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور نہ اس کے مال اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر کے کھاؤ. تو اس پر بھی شرم دلائیے کہ عام طور پر جو مال کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی مالداری ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نیت کی خرابی ہے کہ دوسرے کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر اس کا مال کھا جاتے ہیں. تو فرمایا ایسا نہ کرو, اللہ نے تمہیں بھی مال دیا ہوا ہے, اپنے مال سے کھاؤ, دوسرے کے مال پر کیوں نظر رکھتے ہو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض اوقات یتیموں کے بارے میں کہا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکو گے, تو فن کے خو محتاب القم من النساء مثنا و ثلاث وربع, ایسی صورت میں پھر تم نکاح کر لیا کرو, یعنی یتیم بچیاں ہیں. تو ان کے ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگ جب یتیم بچیاں ہوتی تھیں تو ان سے جو ان کو پسند آتی تھیں ان سے نکاح کر لیتے تھے, اور نکاح کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے مال کو ہضم کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے نکاح ہی کرنا ہے تو دنیا میں عورتیں کم تو نہیں ہیں, فن کے ہو ماتا والا کو جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو, اور نکاح بھی یہ نہیں کہ ایک کرو بلکہ مثنا و ثلاث و رباع, دو کرو, تین کرو, چار عورتوں سے تک سے نکاح کر سکتے ہو. تو نکاح کرنے کے لیے جو ہے وہ اس عورت ہی کو کیوں منتخب کرتے ہو کہ یتیم بچی سے نکاح کر رہے ہو, تاکہ اس کا مال کھا جاؤ. یہ نیت خراب ہے, اگر نیت اچھی ہو تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر نیت خراب ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کا مال ہم کھا جائیں گے, ہڑپ کر جائیں گے, کیونکہ نکاح کر لیا اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس کا حق اس کو دیتا, مہر کی رقم دیتا, ہوئے ایک اس کا جو مال تھا وہ بھی قبضے میں کر لیا, تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو. بلکہ دنیا میں عورتیں بہت, اگر تمہیں نکاح ہی کرنا ہے تو پھر کسی اور عورت سے کر لو, تاکہ تم جو ہے نکاح کر لو اور تمہیں تقوی کی دولت تو حاصل ہو جائے اور بدکاری نہ کرو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نکاح کی چار تک کی اجازت. یہاں پر اس مسئلے کو میں کچھ عرض کر دوں گا تفصیل سے، تاکہ اس معاملے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو ہمارے دماغوں میں مستشرقین نے ڈالی ہوئی ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اقوام عالم میں شروع سے کئی کئی نکاح ہوتے چلے آئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. ہندوؤں کا جو بڑا تھا اس کے تو حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوا کرتی تھیں، یعنی کوئی تحدید ہی نہیں تھی، سینکڑوں عورتیں. اور اسی طریقے سے گزشتہ زمانے کے جو بادشاہ گزرے ان کے حرم میں بھی سینکڑوں عورتیں رہا کرتی تھیں ہمیشہ، لیکن وہ ناجائز طور پر تھی، کوئی پابندی نہیں تھی کہ کتنی عورتوں کو کوئی رکھے. کسی کے حرم میں 100 تھیں، کوئی 200 عورتیں رکھتا تھا، کوئی 500 عورتیں رکھتا تھا، اور بس جو پسند آ گئی وہ اپنے حرم میں داخل کر لی. یہ ایک رواج رہا ہمیشہ، اور لیکن متعدد شادیوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. البتہ شریعت اسلامیہ نے اس کی تحدید کر دی، چونکہ متعدد شادیاں کرنا یہ فطرت میں داخل ہے. انسان کو اگر شادیوں سے نہیں روکو گے حرام کی طرف مائل ہوگا. چنانچہ آج کا معاملہ اور معاشرہ یہی ہے کہ حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور حلال کی طرف رخ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. جہاں جہاں اس قسم کی پابندیاں لگی وہاں پر زنا کی کثرت ہوئی. چنانچہ آج یورپ اور دوسرے علاقوں کے اندر زنا کی کثرت، اور وہاں پر باقاعدہ شادی کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے کہ بچے پالنے کی ضرورت کیا ہے، ان جھنجھٹوں میں کون پڑے. لہذا ان کا آئلی نظام، خاندانی نظام بالکل تباہ ہو کر رہ گیا. ابھی میں نے چند دن پہلے ہی اخبار کی ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ 46.5% مرد جو ہیں وہ بغیر شادی کے رہ رہے ہیں. 46.5% تقریباً یہ ان کا اوسط تھا کہ جو رہ رہے ہیں، اور جو بچے ہیں ان کے حرام کے پیدا ہوتے ہیں لیکن شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. تو شریعت اسلامیہ نے انسان کی فطرت جو سمجھتی ہے اس کا خیال رکھا، اور کہا کہ اگر نکاح ہی کرنے ہیں تو پھر چار تک نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں. ایک وقت میں ایک شخص چار نکاح کر سکتا ہے. سچی بات یہ کہ فطرت میں تو داخل ہے، لہذا ہر آدمی کہتا تو ہے کہ میں کروں گا، لیکن بےچارہ ڈر کے مارے کرتا نہیں. بہت ساری وجوہ ہیں. بعض وجوہ یہ ہیں کہ ہمارا سادگی کا زمانہ ختم ہو گیا. پہلے سادگی کا معاملہ تھا کہ دو کیا تین کیا چار کرنے میں کوئی مشکل نہیں تھی. سادہ کھانا ہوتا تھا، سادہ رہنا ہوتا تھا، سادہ پہننا ہوتا تھا، اور سادگی کے ساتھ زندگی گزرتی تھی. آج وہ سادگیاں ختم ہو گئیں. اگر جو ہے وہ اب چار کرتا ہے تو اس کے لیے چار کوٹیاں، چار بنگلے بھی چاہیے، چار گاڑیاں بھی چاہیے، چار ڈرائیور بھی چاہیے، چار نوکر بھی چاہیے، اور معاملہ پھر بہت پھیل جاتے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ آج ہمیں جس سے ہمیں محبت ہو اس کے لیے سب کچھ حاضر ہے، لیکن جس بیچاری سے کوئی تعلق نہ ہو تو نکاح تو کر لیا شوق میں آ کے، لیکن اس کو بس عضو معطل چھوڑ دیا، اب وہ ذلیل رسوا ہوتی پھر رہی بیچاری. ایسا کرنے سے منع کیا ہے شریعت اسلامیہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے نکاحوں میں چار سے زیادہ عورتیں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی چار تک کی تحدید ہے، اس لیے اب تم ان چار میں سے کسی کو پسند کر لو. ایک صحابی تھے ان کے پاس 8 بیویاں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان چار کو پسند کر لو ان میں سے، اور چار کو طلاق دینی پڑے گی. چنانچہ چار کو چھوڑ دیا. بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے باقی چار کو بھی طلاق دے دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بصیرت والے انسان تھے، بلا لیا ان کو، کہا کہ تم نے ان چاروں کو طلاق کیوں دی ہے؟ تاکہ ان کو اپنے مال سے محروم کر دو، وراثت سے محروم کرنے کے لیے. کہا کہ رجوع کرو، اور جو مال تم نے اپنی اولاد کو دے دیا ہے واپس لے کر ان کو دو. تو بعض اوقات انسان کی نیت میں فطور ہوتا ہے، اس لیے وہ شادی بھی کرتا ہے، طلاقیں بھی دیتا ہے، اور طلاق دینے کا بعض اوقات جب آدمی کو داعیہ ہوتا ہے تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے کر محروم کر دوں، اور اس یہ مال جو ہے وہ فلاں اولاد کو پہنچ جائے، فلاں کو پہنچ جائے. تو اس نیت سے ایسا کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے صحابی نے کہ 5 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دو. تو اس سے یہ پتہ چل گیا واضح طور پر کہ چار شادیوں سے زیادہ، چار عورتوں سے زیادہ ایک وقت میں کوئی آدمی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے بھری جوانی میں ایک ایسی بیوہ خاتون سے شادی کی جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، یعنی خود 25 برس کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی، اور پھر اس خاتون کے ساتھ 25 سال گزارے آپ نے، سوچی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 65 برس کی تھیں وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس، تو گویا کہ 50 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیوی پر گزارا کیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے مستشرقین جو ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ صاحب مسلمانوں کے جو نبی ہیں علیہ باللہ ثم علیہ باللہ ان کی خواہش نفسانی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے اتنے متعدد نکاح کیے. تو اس پروپیگنڈے کو ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو کرے دیے اور اس میں یہ بات یعنی ڈالیے کہ 50 برس تک ایک شخص ایک ہی عورت پر گزارا کرتا ہے، حالانکہ اس زمانے میں 4 عورتیں جو ہے وہ لوگ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اگر حکم فرماتے تو ہر ایک حاضر کر دیتا، اور آپ کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں، جتنا چاہے نکاح کرے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، تقریباً اس وقت آپ کی عمر 52 برس کی تھی، اور اسی زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. تو گویا 54 برس تک ایک ہی خاتون آپ کے عقد میں اور نکاح میں رہی، یعنی ایک بیوی رہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت سودا رہی. تو 54 برس تک، 54 برس آپ کی ہو گئی عمر، تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آپ کے یہاں آئیں، تشریف لائیں، اور اس کے بعد پھر باقی نکاح جو ہے وہ جب ہوئے تو تقریباً آپ کی عمر 57 برس کی تھی، 57-58 برس کی. تو اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں جس کی بنا پر آپ نے نکاح کیے. مثلا حضرت ام حبیبہ سے آپ نے نکاح کیا، انہوں نے ہجرت کی اپنے شوہر کے ساتھ پہلے، اور ہجرت کر کے یہ حبشہ پہنچی، وہاں ان کا شوہر جو ہے وہ نصرانی ہو گیا. تو ایک عورت جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ پہنچی ہے اور وہاں اس کا اور کوئی ہے بھی نہیں، اور شوہر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو پیغام بھیجا کہ تم میری طرف سے ان کو پیغام نکاح دو، تاکہ وہ خاتون جو بالکل دیار غیر میں ہیں اور کوئی ان کا پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے ان کو ایک سہارا مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سفیان کی بہن بھی تھی، تو اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ وہ سفیان کی بیٹی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ حکمت بھی ہوگی ضرور کہ ابو سفیان کی بیٹی اگر نکاح میں آ جاتی ہے تو بہت سے فوائد اسلام کو پہنچیں گے. چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی کہ جب حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں یہ آ گئی اور ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فوراً یہ لفظ زبان سے کہے کہ هو الفحل لا يجدع انفه، یعنی وہ ایک ایسے جوان مرد ہیں جن کی ناک کاٹی نہیں جا سکتی، یعنی وہ بڑے جوان مرد ہیں اور ان کو ہم ذلیل نہیں کر سکتے، یعنی ہم تو کوشش کر رہے ہیں ان کو ذلیل کرنے کی اور ہماری بیٹی ان کے عقد میں اور نکاح میں جا رہی ہے، تو گویا ہم ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی زبان سے جملہ نکلا. اور پھر دوسرا یہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کے نکاح سے ہمیں عزت ملتی. اسی طریقے سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ باندی بن کر آئیں ایک جنگ کے نتیجے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کے حصے میں ڈال دیا، رکھ دیا. ان سے انہوں نے یہ معاملہ کر لیا کہ میں اتنی رقم تمہیں دوں گی، تم مجھے آزاد کر دو، اور وہ رقم کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں کہ میں نے اسی طرح سے ان سے معاملہ کر لیا ہے اور تاکہ وہ مجھے، میں یہ رقم انہیں دے دوں تو آزاد ہو جاؤں، آپ میری مدد فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں اس سے بہتر معاملہ میں نہ بتا دوں. کہا کہ وہ کیا؟ فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے رقم ادا کر دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں. وہاں فرمایا کہ اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو خوشی خوشی انہوں نے اس امر کو قبول کر لیا. دیکھیے اس میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں. یہ بہت بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف, اور صحابہ کرام کو لونڈی اور باندیاں اور اسی طرح جو غلام تھے وہ تقسیم ہو چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان سے زیادہ بابرکت خاتون میں نے کوئی نہیں دیکھی, کہ ان کی برکت کی وجہ سے ان کے خاندان کے 100 گھرانے جو ہے وہ آزاد ہو گئے. یعنی صحابہ کرام ایسی محبت کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں تو اب انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی سسرالیوں کو ہم قید میں رکھیں, آزاد کر دیا سب. تو کتنا بڑا جو ہے وہ ان کو معاملہ پیش آیا اور کس ان کی وجہ سے کتنے گھرانے جو ہیں ان کو آزادی نصیب ہو گئی, اور بھی بہت زیادہ فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوئے. اب اور پھر دیکھیے کہ جتنی خواتین تھیں, یا وہ بیوہ تھیں یا متعلقہ تھیں, اور بعض خواتین تو وہ تھیں کہ جو پہلے 2-2 شادیاں کر چکی تھیں, بعض کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا, بعض نے طلاق دے دی تھی, اور تب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے نکاح کیے, اور ان میں سے بھی ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی زندگی میں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اس قسم کا گھناؤنا الزام لگاتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ تعصب کی عینک اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں اور کوئی بات نہیں. 57-58 برس کی عمر میں ایک شخص نکاح کرتا ہے متعدد, یعنی کل آپ کے نکاح میں چند برس ہی وہ خواتین رہی, اور وہ ساری کی ساری خواتین کوئی بیوہ تھیں کوئی متعلقہ تھیں, اور کی بھی اس لیے تاکہ ان کو سہارا بھی ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ بعض خواتین کے نکاح کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے. تو ان حکمتوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. اور پھر یہ کہ ایک نبی کے گھر کی ساری تعلیم ان عورتوں کے ذریعے سے منظر پر آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے, لیٹتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے سارے معاملات. اب دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا. یہ ایسی خاتون ہیں کہ اپنے ساتھ پہلے شوہر کے بچے بھی رکھتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, اگر آپ ایسی خاتون سے نکاح نہ کرتے تو یہ باپ خالی رہ جاتا کہ بھئی اگر کوئی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس سے پہلے شوہر سے بچے ہیں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, اور حضرت ام سلمہ نے یہ بات کہی تھی کہ میرے بچے بھی ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے بچے میرے بچے ہیں. چنانچہ آپ نے ان کی تربیت بھی ایسی کی. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور چھوٹے بچے تھے چونکہ, وہ اس لیے کبھی ہاتھ ادھر مارتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر, تو آپ نے فرمایا کہ سب مل سب یا بنیا سب ملا وکل مما یلیک وکل بی امینک, یہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ایسی طبیعت بھی آپ نے فرمائی. تو وہ ہمیں ہی بتلا دیا کہ اگر پہلے شوہر سے کسی عورت کے بچے ہیں اور تمہارے نکاح میں وہ آ گئی تو اس کی تربیت اپنی اولاد کی طرح کرو. تو یہ سارا باپ جو ہے وہ ہمیں, اگر آپ تسلم حضرت مسلمہ سے نکاح نہ فرماتے تو یہ باپ خالی رہ جاتا. تو اسی طرح کی اور بہت سی حکمتیں ہیں. یہ میں نے مثال کے طور پر 2-3 خواتین کا حال بیان کر دیا. صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی خاتون ہیں جو کنواری تھی جو آپ کے نکاح میں آئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تو یقیناً یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان سے نکاح کرو. چنانچہ 2210 روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, اور 200 سے زیادہ صحابی جو ہیں وہ آپ کے شاگرد. کتنا دین پھیلا, کتنا علم پھیلا دنیا کے اندر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. 58 برس انہوں نے خدمت کی ہے دین کی. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ایک جوان عورت کی ساری زندگی خراب ہو گئی علیہ باللہ. بات یہ ہے کہ قوموں کے لیے قربانیاں دینا, اگر ایک شخص کی قربانی سے پوری قوم کو فائدہ پہنچتا ہو تو ایک شخص کی قربانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جنگیں ہوتی ہیں تو کیا فوجی ٹینکوں کے نیچے اپنے آپ کو ختم نہیں کر دیتے؟ کیا بہت سے جوان جو ہیں وہ یہ سب کام انجام نہیں دیتے؟ کس لیے؟ تاکہ قوم کو فائدہ پہنچے. تو اسی طریقے سے اگر ایک عورت کی اول تو وہ زندگی خراب ہونا ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ انہیں اس سے بہتر کچھ اور میسر ہی نہیں تھا, اور ان کی خوشی اس میں اسی میں تھی پوشیدہ کہ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو, اور جو ان کو آپس کی محبت تھی وہ کوئی آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. تو جو عورت اس میں مبتلا ہے وہ تو کچھ کہتی نہیں, لیکن جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ اپنی باتیں اور زبانیں دراز کرتے ہیں. تو اس سوائے اس کے تعصب کی باتیں اور کچھ نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا 58 برس تک بعد میں رہی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے خدمت کی اور لوگوں میں دین کی تعلیمات کو پھیلایا. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات ہیں ان سے بھی بہت سی روایات مروی ہیں جو اس طرح مبنی ہیں کہ گھریلو زندگی آپ کی کیسی تھی, آپ نے اپنا وقت کس طرح گزارا, پھر یہ کہ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتی تھیں اور آ کر وہ سوالات پوچھتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جوابات دیا کرتے تھے اور یہ خواتین واسطہ بن جاتی تھیں اور جوابات ان کے ذریعے سے ان تک پہنچتے تھے, تو یہ سب جو ہے وہ موجود. تو بہرحال اس میں بہت سی حکمتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح کیے ہیں, لیکن یہ کہ عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 نکاح تک کر سکتے ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید نے تو 4 نکاح کی اجازت بھی دی اور وہیں پر یہ بھی کہہ دیا کہ تم عدل نہیں کر سکتے, ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء, کہ تم عورتوں میں عدل نہیں کر سکتے, استطاعت نہیں رکھ سکتے ہو اس بات کی کہ تم عدل کر سکو. یہ قرآن مجید ہی کیا ہے, ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم, اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے, استطاعت نہیں رکھتے اس کی. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہ دونوں دو آیتیں الگ الگ ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو 2, 3, 4, اور اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی. تو کیا ہوا کہ اصل تو عزیمت یہ ہے کہ 4 کیے جائیں, رخصت یہ ہے کہ ایک ہو. سمجھ آئے کہ نہیں؟ عزیمت یہ ہے کہ 4 ہو اور رخصت یہ ہے کہ ایک ہو. ابھی دیکھیے چند ہی دن پہلے اخبارات میں, آپ لوگ پتہ نہیں اس نظر سے پڑھتے ہیں نقطۂ نظر سے, میں تو اخبار جب پڑھتا ہوں الحمدللہ تو اس میں اسی قسم کی چیزیں تلاش کرنا میرا مقصد ہوتا ہے کہ اصل بعض باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو ایک رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ 3, 3, 4, 4 شادیاں کی جائیں. یعنی شادی کرنا 2, 3, 4, یہی اس کا حل ہے. اور سادہ زندگی, جب تک سادہ زندگی نہ ہو, 3, 3, 4, 4 شادیاں نہ ہو, اس وقت تک جو ہے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا, ورنہ آدمی پھر پیشاب پخانے کی جگہ پر منہ مارتا ہی رہے گا, گندگیوں میں گرتے ہیں, غلاظت کے گٹر میں گرتے ہیں, لیکن صحیح طور پر جائز طریقے پر نکاح کرنے کو تیار نہیں. کہیں بیوی آ رہے آتی ہے تو کہیں ماں باپ آ رہے آتے ہیں تو کہیں معاشرہ آ رہے آتا ہے تو کہیں پر حقوق جو ہے پامال ہو جاتے ہیں, الحاظ اللہ کہیں کچھ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو سارے حقوقوں کے نگران ہیں, نگہبان ہیں سب کے, یعنی گویا ان کو تو علم ہی نہیں تھا اس بات کا کہ اس سے حقوق پامال ہوں, ہمیں زیادہ علم ہے اس بات کا. تو بہرحال یہ جو دو آیتیں الگ الگ ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی 2, 3, 4 شادیاں کرو. بات یہ ہے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اگر 3, 4 شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں عدل جو نہیں ہو سکتا وہ کس بابت نہیں ہو سکتا, اس کو سمجھنا چاہیے. لازمی بات ہے کہ 4 بیوی ہیں تو ان 4 میں سے کسی ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہوگا, اس میں کوئی عدل نہیں کر سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو اختیاری تقسیم ہے وہ تو میں کرتا ہوں. اختیار کس معاملے میں ہے؟ شباشی, سب کو اگر ایک رات ایک بیوی کو دی ہے تو سب کو ایک ایک رات دی جائے, اگر ایک جوڑا کسی کا بنایا ہے تو سب کو ایک ایک جوڑا بنایا جائے, اگر کھانے میں جو کچھ ایک کے دیا تو دوسرے کو بھی نفقہ اتنا ہی دیا جائے. ان چیزوں میں تو آدمی جو ہے وہ کرے عدل و انصاف, مساوات, توازن قائم رکھے, تو یہ تو کوئی ناممکن نہیں ہے. جس چیز میں آدمی عدل نہیں کر سکتا وہ ہے کسی ایک کی طرف قلبی رجحان کا ہونا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں. کسی سے زیادہ محبت ہو, کسی سے کم محبت ہو, تو یہ کسی کے اختیار میں ہے کیا؟ کسی کے اختیار میں نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جو چیز میرے اختیار میں ہے میں اس میں عدل و انصاف کرتا ہوں, جو میرے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ وہ تیرے اختیار میں ہے تو مجھے اس میں معاف فرما. یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت, اور جب تک حضرت خدیجہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ ان سے بڑی محبت تھی, حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ اکثر و بیشتر جب حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے تو ایک مرتبہ وہ اس خاص فطرت کی بنا پر جو عورتوں کے مزاج میں ہے انہوں نے کہا کہ آپ کیا ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. یعنی 65-70 برس کی عمر ہو گئی حضرت عائشہ اگر خدیجہ ہوتی تو کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ تھا اللہ نے آپ کو جوان عورت دی ہے, کنواری عورت جو ہے وہ نکاح کے لیے دی, لیکن آپ جو ہے میرے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، یعنی آپ اس پر ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ خدیجہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے مال سے کتنا جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، اور انہوں نے جب ساری دنیا نے میری تکذیب کی، انہوں نے میری تصدیق کی. ہر اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خیال رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہیں کبھی بھلا نہ پائے، حتیٰ کہ ایک کی بہن تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب انتقال کے بعد وہ کبھی آپ کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی کہ میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خیال ہوا کہ غالباً خدیجہ نہ ہو، اور پھر دل میں آپ نے کہا اللہ کرے کہ یہ حالہ ہوں. یعنی اس قدر آپ کو خیال تھا ان کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو تھا وہ عدل و انصاف کا ایسا تھا. لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ نے جو متعدد نکاح کیے ان میں حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی آپ کو بنسبت اور خواتین کے. لیکن جہاں تک نان نفقے کا معاملہ تھا اور تقسیم کا معاملہ تھا، اس میں آپ نے کبھی زیادتی نہیں کی، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا. چنانچہ ایک خاتون ایسی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انہیں طلاق دے دیں کسی وجہ سے، تو ان خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق مت دیجئے، میں اپنی باری عائشہ صدیقہ کو سونپتی ہوں، یعنی میری باری کا جو دن ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بخوشی دیتی ہوں، لیکن طلاق نہ، تاکہ میں آپ کے نکاح میں رہوں. کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تعلق حضرت عائشہ سے زیادہ ہے، چنانچہ آپ نے پھر طلاق نہیں دی. تو دلی معاملہ جو ہے اس میں کوئی آدمی عدل نہیں کر سکتا. دو دوست ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک سے کم ہوتی ہے. کہتے سب دوست ہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ بھی میرا دوست ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے 20 دوست ہوتے ہیں، لیکن کیا سب سے ایک جیسا تعلق ہوتا ہے؟ دلی تعلق الگ الگ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک ولن تستطیعو، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے ان تعدلو، کہ تم عدل کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان. ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو اس کی، فلا تمیلو کل المیل، لیکن تم ایسا نہ کرو کہ ایک ہی کی طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو فتح ضرور کل معلقہ بالکل ایسے چھوڑ دو، تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، ایسا نہ کرو. مطلب قلبی تعلق الگ کیا کسی سے زیادہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بالکل بیچارے کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو کہ وہ بس محمل رہ جائے. تو اس لیے یہ قرآن مجید کی دونوں آیتیں جب ہم ملاتے ہیں اور جب تک اس کی تشریح سامنے نہ آئے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی. عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ناممکن چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کسی نہ کسی درجے میں نے یہ بات واضح کر دی کہ جو تعدد ازواج ہے شادی، ان کی کثرت 4 تک کی اجازت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد نکاح فرمائے، لیکن ہمارے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھ کے عمل کی توفیق دے. اگلے جو احکام ہیں وہ وراثت سے متعلق ہیں. بس مختصرا میں عرض کر دوں کہ وراثت کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یتیموں کو مال پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب کی وراثتوں کے حصے متعین فرما دیے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، اور شوہر کا کتنا حصہ ہے. آج بعض جگہوں پر کیا اکثر و بیشتر اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر تو بےچارا بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مال تو سسرال والے دبا لیتے ہیں اور پھر وہ شوہر تو بےچارا غیر آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کو اس کا حصہ ملتا ہی نہیں. اسی طریقے سے جو بہنیں شادی شدہ ہو جاتی ہیں، عام طور پر باپ کے انتقال کے بعد ان بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا. تو یاد رکھو بھائی، اس میں شریعت کو کوئی قصور نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے تو سب کے حقوق کو رکھا ہے، عورتوں کے حقوق بھی دیے ہیں، بیوی کا بھی حق دیا ہے، سب کے حقوق متعین. لیکن اگر ہم ان حقوق کو ادا نہ کریں تو اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا ذاتی قصور ہے. شریعت نے کہا ہے کہ جو بہنیں شادی شدہ ہوں انہیں بھی تم حصہ دو جو حصہ ان کا بنتا ہے. اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ان کی شادی پہ خرچ کر دیا، 10 لاکھ خرچ کر دیے، تو کس نے کہا تھا کرنے کو؟ بھائی 10 لاکھ خرچ کرنے کو ضروری تھے؟ کیے تو وہ ہدیہ ہیں. تم نے جو کچھ کیا وہ اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ہدیہ کے طور پر کیا، کوئی تقاضا نہیں تھا، نہ شریعت نے اس کا حکم دیا تھا. لہذا مرنے کے بعد جو مال چھوڑ کر کوئی مرے گا اس میں وہ تمام اولاد حصے دار ہوگی، شادی شدہ اولاد وہ بھی حصے دار ہے، بیٹیاں ہیں وہ بھی حصے دار ہیں، جو بیٹیاں بچیاں کنواری ہیں شادی نہیں ان کا بھی حصہ ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب 3 بچیاں ایسی ہیں جن کی ابھی نکاح نہیں ہوا تو ان کو ڈبل ملنا چاہیے، تو ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے. شادی بیاہ کے اخراجات ہم نے اپنی طرف سے بڑھا لیے ہیں، شریعت نکاح واحد چیز ایسی ہے کہ جس پر کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بغیر پیسوں کے نکاح ہو سکتا ہے. نکاح خان کی فیس بھی جو ہوتی ہے تو وہ قانونی طور پر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ورنہ اگر کوئی ویسے نکاح پڑھا ہے تو کوئی فیس ویس نہیں ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں جو آتے ہیں نکاح پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اگر وہ قانونی کارروائی نہیں کرتی کوئی پائی پیسہ نہیں. تو نکاح واحد چیز ایسی کہ شریعت نے اس کو آسان رکھا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا. آج زنا عام ہے اور اس کے اسباب بھی عام ہیں، ان اسباب کی بنا پر اپنی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. جب نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تو قلب کی حفاظت نہیں ہوتی، اور جب قلب کی حفاظت نہیں ہوگی تو اس میں گندے گندے خیالات آئیں گے، اور اس کے بعد پھر جب معاملات انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو اب دیکھیے یہ نئی چیز نکل آئی کہ اخباروں کے اندر جناب پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، فلاں عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں اول تو اخبارات میں آنی نہیں چاہیے، اس سے تو اور زیادہ جو ہے وہ جنسی انارکی پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر، اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے. تو بلا شبہ اس قسم کی جو تنظیمیں اور اس قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. ورنہ شریعت نے تو دیکھیے چار گواہ کہیں کہ ہونے چاہیے اگر کوئی زنا کو ثابت کرنا چاہے. وجہ کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رہے ایسا معاملہ، اس کا اعلان نہ ہو. اور بعض صورتوں کے اندر شریعت نے فاعل و مفعول کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ بھائی یہ وہ ہے جس کے ساتھ ایسا کام کیا، یہ انگلیاں نہ اٹھیں، کیونکہ یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو پھر لوگ، میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب ان کی خدمت میں کتاب پیش کی گئی تو اس پر تقریر لکھ دیجیے، اور انہوں نے سروے کیا تھا اصل میں پورے یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر جو وہاں پر زنا کی کثرت ہے، خاص طور پر ان بچیوں کی کہ جو ابھی پرائمری کر رہی ہیں، یعنی 8-10 سال اور 11-12 سال کی عمر تک. اس میں جو سروے کیا تھا انہوں نے، اس سلسلے میں کتاب لکھی کہ رپورٹیں کیا ہیں وہاں کی اخبارات کی اور دیگر جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں اس میں انہوں نے جمع کیا. تو جب ان بزرگ کی خدمت میں وہ کتاب لے جائی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں حصے دار نہیں بننا چاہتا، یہ تمام چیزیں جب لوگوں کے پاس آئیں گی تو اس سے کوئی برائی رکے گی نہیں، بلکہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ بھائی جنگل میں وہ اکیلی تھی میں کدھر، یہ جو ایک لطیفے کے طور پر ہے، تو کیا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے تمہیں؟ تو بجائے اس کے کہ آدمی کے اندر، خدا نہ کرے یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی، حقیقت یہی ہے کہ آدمی کے دل میں پھلجھڑیاں چھوٹتی ہیں اور گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے شیطان اس کو آمادہ کرتا ہے باقاعدہ کہ بھائی یہ اس طرح بھی ہوتا ہے معاشرے میں، چلو ہم بھی جائیں ہو کے آئیں. تو گناہ رکتے نہیں ہیں، اس سے کثرت ہوتی ہے، پھیلتی ہے. اس لیے بے حیائی کی چیزیں جتنی بھی ہیں، آج اشتہارات عورت کو اشتہار بنا کر رکھ دیا ہے، قدم قدم پر جدھر آپ چلے جائیے انڈا بھی کوئی بیچ رہا ہے تو اس پہ بھی عورت کی تصویر ہے. اب کیا تعلق ہے عورت کا انڈے سے بھائی؟ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے بس بے حیائی، اور عورت کو ایسا کھلونا بنا دیا ہے، یہ عورت کی عزت افزائی نہیں ہے، عورت نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے. ورنہ شریعت نے تو، اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا ہے کہ گھر میں رہو، تم ایسی تھوڑی ہو کہ جس کا جی چاہے تمہیں دیکھتی پھرے، اور جو کوئی پردہ کرا دو کہتے صاحب اس نے تو قید میں کر کے رکھ دیا، بیچارہ بڑا ہمدرد ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رحم فرمائے. یہ سارے قصور جو کچھ بھی ہیں بھائی، نکاح بات چلی تھی کہ نکاح سادہ کرو، آسانی والے کرو. دیکھیے نکاح اتنا آسان ہے، ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے کہا کہ بھائی میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام ہے نکاح لے کر آپ جائیے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. وہ چلے گئے اور جا کے کہا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ، یعنی ان کے والد سے کہا لڑکی کے، کہ فلاں شخص جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا آپ کی بیٹی سے. کہا بھائی اس سے تو میں نکاح نہیں کروں گا، تم کہو تو نکاح تمہارا کر دیتا ہوں. کہا کہ بسم اللہ کر دیجئے. پیغام نکاح لے کر ان کا گئے. یہاں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ تو وکیل تھے انہوں نے، بات یہ ہے کہ وکیل تو تھے، انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے تو جا کے انہی کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن جو صاحب معاملہ ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو زبردستی تو نہیں کر سکتا نا کوئی، اور ان سے کرنے کو وہ تیار تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کیجئے، وہی نکاح ہو گیا، دوسرے دروازے سے لے کے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ نکاح تو بہت آسان، آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے. ایک نکاح ہوتا ہے تو جب تک اس میں 1000-2000 آدمی شریک نہ ہو اور لوگوں کی منتیں نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن آپ کو نکاح میں بلایا نہیں, آپ نے خود ہی جو ہے وہ دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ کے ایسے کچھ نشانات ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ اس وقت شادی شدہ جو ہوتے تھے ان کے کپڑوں پر ہوتے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نکاح کیا؟ فرمایا کہ ہاں, یعنی پوچھنے پر بتایا کہ ہاں نکاح کیا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, فرمایا اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ ہے سادگی. آج اگر کسی کو پتہ چل جائے نکاح کر لیا بلایا نہیں, او ہو روٹ کے بیٹھ جائے گا, پورا خاندان اس کو منانے کے لیے آئے گا, صاحب نکاح کیا شاہ میں بلایا تھا کہ نہیں, پوچھا ہی نہیں ہمیں. اب جناب ساڑو بھی ناراض ہے, آڑو بھی ناراض ہے, سارے کے سارے ناراض. ابھی ایک نکاح ہوا, وکیل جو ہے وہ داماد کو بنایا صاحب نے. میں نے کہا بھائی محرم کو وکیل بنا لو, باپ خود موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ باپ جو ہے لڑکی سے اجازت لے, سب سے زیادہ حقدار باپ ہے. باپ کو شرم آتی بیٹی سے پوچھتے ہوئے, اور اس پر شرم نہیں آتی کہ نہ محرم کو بھیج رہا ہے اس سے پوچھنے کے لیے. عجیب بات ہے, شرم اور اس کے جو ہے وہ معیار ہی ختم ہو گئے, خود نہیں جا رہا اس سے اجازت لینے کے لیے, اور یہ نتھو خیرا کو بھیج رہا کہ جا کے اجازت لیاؤ میری بیٹی سے کہ نکاح تمہارا فلاں شخص سے کر دیں. میں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس ماشاءاللہ محرم موجود ہیں, پھر تم نہ محرم کر لیں کیا کریں جی, وہ تو انہوں نے تو لڑائی کر رکھی ہے, یعنی پھڈا ڈالا ہوا ہے کہ میں ہی پوچھوں گا جا کے اجازت لوں گا, اور میری کوئی حیثیت نہیں. گویا کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ صاحب بس ضروری سمجھ لیا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز بہتا ہوا نہیں جانا چاہیے, ہمیں کہیں نہ کہیں بند باندھنا چاہیے, رکاوٹ ڈالنی چاہیے, انہیں مسئلہ شریعت کا بتانا چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ یہ. لیکن ان معاملات کے اندر کوئی آدمی دیکھتا ہی نہیں. تو بہرحال نکاح کو سادہ طریقے پر کرو. تو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جو نکاح پر ہم خرچ کرتے ہیں شادیوں پر, تو یہ کہنا کہ صاحب ہم نے لاکھوں روپے اس کی شادی پر خرچ کیے اس لیے ہم وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیں گے, تو یہ بات درست نہیں ہے. شریعت نے نہیں حکم دیا کہ تم اتنا خرچ کرو, سادگی کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتے ہیں اور کرنے والے الحمدللہ کرتے بھی ہیں. اگلی بات طویل ہے اس لیے بس, اگرچہ وہ ہے ضروری انشاءاللہ میں اس کو کل عرض کر دوں گا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آج کا مسئلہ اگر کل بیان ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب مغیث صاحب لکھا ہوا ہے, ان کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا, ان کی دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. توجہ دلائی ہے انہوں نے, بہت صحیح توجہ. آج جو زلزلہ آیا ہے پورے پنجاب میں اور سرحد میں اور کوئٹہ میں, تو اس کے لیے بھی دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے فرمائے, جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دے. اصل میں بھائی یہ چیزیں عبرت پکڑنے کی ہوتی ہیں کہ ہم توبہ استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں, روئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نہ آزمائیں. کیونکہ کل ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک قوم کی مصیبت دوسری قوم کے لیے اس کے لیے راحت اور فوائد ہوتے ہیں. تو بے شک جن پر گزری بیچاروں پر ان پر گزر رہی ہے, لیکن جن پر نہیں گزری اور جو جن کو اللہ نے معمول اور محفوظ رکھا ہے, تو کم از کم ان کے لیے ابھی بچنے کے اسباب ہیں اور وہ توبہ استغفار کر سکتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. کسی کو ان کو تھوڑی پتا تھا کہ آج زلزلہ آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر خدا نہ کرے یہاں پر آ جائے یا کہیں اور آ جائے, تو اچانک آدمی بے خبری کی موت مارا جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو بھائی آدمی سوئے تو پھر توبہ استغفار کر کے سوئے. شہری کے بعد بھی جو لوگ سوتے ہیں غفلت کے ساتھ نہ سو, بلکہ اپنے معمولات کو پورا کرو, فرض نماز جماعت سے پڑھو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن مجید کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, اور سونے سے پہلے بھی توبہ استغفار کر کے سوئے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ سونا ہمارا آخری ہے یا اس کے بعد ہم اٹھ سکیں گے, ہو سکتا ہے خدا نہ کرے اگر موت آ گئی تو سوئے رہ جائے آدمی. اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ عبرت کا سامان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق ادا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہ زلزلہ جو پنجاب میں، سرحد میں، کوئٹہ میں اور دیگر مقامات پر آیا ہے کشمیر میں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے جو لوگ اس دنیا میں سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں کے پاس اب اسباب نہیں ان کو اسباب مہیا فرما، جن کے گھر تباہ ہو گئے اللہ انہیں گھر عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے رحم کے معاملے فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کو اے اللہ اپنے سامنے رکھ کر اے اللہ ہم آپ سے ان کی معافی چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اس قسم کی آزمائش سے دو چار نہ فرمائیے. ہم بڑے گناہگار ہیں، بہت کمزور ہیں، اے اللہ ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں. آپ اپنا فضل و کرم فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما. اپنا فضل و کرم فرما، رحم و کرم کے معاملے فرما، عافیت کے معاملے فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
کل آپ نے سورۃ فاتحہ آیت الکرسی کے بعد کوئی سورۃ
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اور قل اللہم مالک الملک تیسرے بارے میں ہیں، دونوں ایک ہی صفحے میں ہیں تقریبا، غیر حساب تھا
کل شہید اللہ
جی تیسرے بارے میں، سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع اور تیسرے رکوع میں قل اللہم مالک الملک
جب بیادی کا خیر کے آگے جو وہ بھی پڑھنا
ہے، وہی پڑھنا تو جی لیل اپنی نہار تو غیر حساب تک پڑھنا.
روزے میں فون دے سکے
ضرورت ہو تو دے سکتے
ہیں،
ضرورت اگر ہے تو.
اللہ
تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق اتحاد بھی دے، استقامت دے، اللہ تعالیٰ. بہت زیادہ بیٹا ہے
تو یہ اتار کے نماز پڑھو،
اتار کے کیا اس کو کسی اپنی بہن کو کسی کو ہدیہ کر دو بیٹا، پھر بھی کر دو، شریعت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ہاں تو اپنی کسی اپنی بیوی کو ہدیہ کر دو جو ہونے والی ہے.
میں نے بیٹی کا نام محمد چار سال کی ہے، آفیہ کونین عظیم رکھا ہے.
کونین کونین کے معنی دونوں جہاں ہوتا ہے.